پیر 25 اپریل کے سیربین کے ساتھ شفیع نفی جامعی کا سلام. افغان صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان سے توقع نہیں کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے. وعدے پورے نہ ہوئے تو پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر شکایت ہوگی.
مغل پاکستان دا توقع نہ لرو طالبانو دے خبرو ترو اور رہبران پاکستان.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں اب انہیں پاکستان سے کوئی امید نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ خدائے نور نصر.
آج کابل میں افغان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مصالحتی عمل میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے افغان طالبان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. افغان صدر نے خبردار کیا کہ اگر پاکستان افغانستان سے کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ ہفتے ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد افغان صدر پر دباؤ تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات پر پالیسی بیان دے. افغان طالبان کے اس حملے میں 64 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے.
بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ قطر میں مقیم افغان طالبان کا ایک وفد افغان حکومت سے براہ راست بات چیت کے لیے پاکستان پہنچ چکا ہے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اقلیتی رہنما سردار سورن سنگھ کے قتل کی وجہ سیاسی رنجش تھی. سبناز.
مالاکند ڈویژن کے ڈی آئی جی آزاد خان نے آج ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ اس معاملے میں 6 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے اور تحریک طالبان کی جانب سے اس قتل کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں. ڈی آئی جی کے مطابق حراست میں لیے گئے 6 ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سورن سنگھ کو اس علاقے کے مقامی اقلیتی سیاستدان بلدیو کمار کی ایما پر ہلاک کیا گیا. آزاد خان کے مطابق بلدیو کمار خود الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور ٹکٹ نہ ملنے پر ان کا سورن سنگھ سے تنازع تھا.
برطانیہ پاکستان میں 22,70,00,000 روپے کی امداد کے ساتھ بیماریوں سے نمٹنے کے لیے نگرانی کا ایک نظام متعارف کروا رہا ہے، جس سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر پھیلنے والی بیماریوں کے وبائی صورت اختیار کرنے سے قبل ہی ان سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھائی جائے گی. ہارون رشید.
پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے سربراہ ڈنکن سلیبی نے اس نئی ٹیم کو پاکستان میں تعینات کرنے کے لیے اسلام آباد اور لاہور کا دورہ کیا. اس دورے کا مقصد حکومت پاکستان اور پنجاب کے ساتھ ترجیحات کے تعین کے لیے تبادلہ خیال بھی کرنا تھا. مسٹر ڈنکن کے ساتھ ملاقات کے بعد پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہے کہ قبل از وقت تشخیص بیماریوں سے نمٹنے اور زندگیاں بچانے کے لیے مفید ثابت ہوں گی.
نیپال میں امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ تباہ کن زلزلے کو ایک سال گزر جانے کے باوجود ملک میں اب بھی 10,00,000 افراد عارضی رہائش گاہوں میں مقیم ہیں. اس زلزلے میں کم از کم 9,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے. امدادی ادارے ریڈ کراس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی تعمیر نو کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے اور مخیر افراد کو براہ راست امداد کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس سانحے کے بعد $4 ارب کی امداد کے وعدے کیے گئے تھے، لیکن اب تک کچھ بھی خرچ نہیں کیا گیا. امریکی صدر باراک اوباما نے یورپی کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ شام اور دیگر علاقوں میں جاری تنازع کی وجہ سے بھاگ کر جان بچانے والوں کی مدد کے لیے مزید کام کریں. امریکی صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اقدار کا پاس رکھنا ہوگا، اس وقت نہیں جب آسانی ہو بلکہ اس وقت بھی جب یہ مشکل ہو. ہم نے کہیں اور نہیں بلکہ جرمنی میں یہ سیکھا ہے کہ یہ دنیا نہیں چاہتی کہ دیواریں تعمیر کی جائیں. ہم لوگوں کو اندر آنے دینے یا جانے دینے کے لیے لگائی گئی رکاوٹوں کے ذریعے اپنے تشخص کو برقرار نہیں رکھ سکتے. مصر میں حکومت مخالف مظاہروں کے پیش نظر پولیس کو دارالحکومت قاہرہ میں تعینات کر دیا گیا ہے. پولیس اور بکتر بند گاڑیوں کو سن 2011 کے شورش کے مرکزی مقام یعنی تحریر اسکوائر سمیت دیگر حساس مقامات کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. یہ مظاہرے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف کیے جا رہے ہیں جس میں اس نے ریڈ سی میں تصویراتی لحاظ سے انتہائی اہم 2 جزیروں کا کنٹرول سعودی عرب کے حوالے کر دیا ہے. مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست اور اس کے ادارے کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں. ترکی کی حکومت نے پی کے کے نامی کرد علیحدگی پسند گروپ کے اعلی فوجی افسر کی جانب سے ترکی سے جنگ کرنے کی دھمکی کو مسترد کر دیا ہے. بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کمانڈر سیمل بائیک نے خبردار کیا ہے کہ اگر ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی قتل عام کی سیاست بند نہ کی تو ان کے خلاف مہم شروع کی جائے گی. یمن حکومت کے حمایت یافتہ سعودی عرب کی قیادت میں عرب ممالک کے فوجی اتحاد کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب میں کی گئی کارروائی کے دوران القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کم از کم 800 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن اس دعوے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس علاقے سے ایسے شواہد بھی نہیں ملے جن سے واضح ہو کہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سربین کا بڑا موضوع پاکستان اور افغانستان، یا کہیے کہ افغانستان بنام پاکستان۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں اب انہیں پاکستان سے کوئی امید نہیں۔ انہوں نے آج افغان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اگر پاکستان افغانستان سے کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ صدر غنی نے حقانی نیٹ ورک، داعش اور القاعدہ سمیت کچھ طالبان کو دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور۔
آج افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے حکومت کے مسلح مخالفین کے ساتھ جنگ اور افغان امن مذاکرات کے حوالے سے اپنے حکمت عملی کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا۔ افغان صدر کابل میں گزشتہ ہفتے کے خودکش حملے کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے دشمنوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔
دشمنان افغانستان عبارتند از گروه های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه های
غیر ملکی ممالک کے مزدور دڑے جیسے داعش، القاعده اور حقانی نیٹورک اور کچھ طالبان جو اپنے ہموطنوں کے خون بہانے سے خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ افغانستان کے دشمن ہیں۔ غیر ملکیوں کے کٹپتلیوں سے بات چیت کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، لیکن ان طالبان کے ساتھ جو افغانستان میں قیام امن کے لیے مدد کریں، بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، تاہم یہ فرصت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔
انوز باز گذاشتے، ہرچند ان فرصت برای ہمیشہ نخواہد بود۔
افغان صدر کے آج کے خطاب میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی ایک اہم حصہ تھا۔ صدر غنی نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان سے اب ان کا کوئی امید نہیں ہے۔
ننغوارم دا خبر واضح کرم چی مغل پاکستان دا توقع نلرو چی طالبانو دے خبرو ترو۔
آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان سے توقع نہیں رکھتے کہ طالبان کو مذاکرات کے میز پر لائے۔ چہار جانبہ مذاکرات میں پاکستان نے تحریری طور پر وعدہ کیا تھا کہ جو طالبان جنگ کے سیاسی پہلو کو انتخاب نہ کریں، ان کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال ہوگا۔ اب پاکستان سے چاہتے ہیں کہ اپنے وعدے کے مطابق ان افراد کے خلاف فوجی آپریشن کریں جو پاکستانی حکام کے مطابق ان کے مراکز پاکستان میں ہیں اور ان کے لیڈر پاکستان میں رہتے ہیں۔
پاکستانی مقامات بقول مرکز نے پاکستان کی اور رہبران پاکستان کی اس۔
افغان صدر اشرف غنی نے خبردار کیا کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف شکایت کریں گے۔ کابل شہر میں طالبان کے حالیہ خودکش حملے کے بعد افغان حکومت پر طالبان کے ساتھ بات چیت اور اس گروہ کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے حوالے سے پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر اشرف غنی نے آج واضح الفاظ میں کہا کہ جو لوگ افغانوں کے خون بہانے میں ملوث ہیں، اب انہیں معاف کرنے کا زمانہ گزر چکا ہے۔
دوران آنهایی که از عفو بی موجب برخوردار می شدند دیگر پایان یافته است.
اون لوگوں کا دور اب گزر چکا ہے جنہیں معافی ملتی تھی. افغانستان کی حکومت پانسی سمیت عدلیہ کے تمام فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کرے گا.
شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.
افغانستان میں زیادہ تر تجزیہ کاروں کا تصور یہ ہے کہ کابل کے حالیہ حملے کے بعد افغان حکومت اپنے کچھ پالیسیوں پر تجدید نظر کرنے پر مجبور ہوئی ہے. خاص کر پانسی کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا حقانی نیٹ ورک کے لیے ایک واضح پیغام ہو سکتا ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے لیڈر کے بھائی انس حقانی کابل میں قید ہے اور اس پر پانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. افغان صدر نے مزید کہا کہ آنے والے چند دنوں میں افغانستان کے وزیر دفاع اور خفیہ ادارے کے سربراہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے پارلیمنٹ بھیجا جائے گا. تاہم ابھی تک واضح نہیں ہے کہ وزارت دفاع اور خفیہ ادارے کے سربراہ کے پوسٹوں کے لیے کس کو چنا جائے گا. سعید انور، بی بی سی، کابل.
سعید انور کی اس رپورٹ کے بعد آئیے پس پردہ سفارتکاری اور ابھی طالبان سے مذاکرات پر نظر ڈالیں. باور کیا جاتا ہے کہ افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے تحت افغانستان میں قیام امن کے عمل کے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے طالبان کا ایک وفد قطر کے دفتر سے پاکستان آیا ہے. پاکستان سے سرکاری طور پر اس سلسلے میں تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی. صحیح صورتحال جاننے کے لیے میں نے امور افغانستان کو اچھی طرح سمجھنے والے نیوز ویک سے وابستہ سمیع یوسفزئی سے بات کی، جاننا چاہا کہ اس وقت سے متعلق ان کے پاس کیا اطلاع ہے، آیا یا بھی اس کے آنے کا انتظار ہے.
طالبان کے قطر آفس کے جو دو سینئر بندی ہے، مولوی شہاب الدین لاور جو کہ پاکستان میں سفیر بھی رہ چکا ہے اور طالبان کا جب موجودہ رہنما ہے ملا اختر منصور، اس کا استاذ بھی رہ چکا ہے پشاور میں، اور دوسرا ایک جان محمد مدنی، وہ پاکستان پہنچ گئی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی دو تین بندے طالبان کوئٹہ آفس کے، ملا عباس آخند یا لطیف منصور اور حاجی ابراہیم جو خالی فیملی سے ہے، اور ملا عباس، ملا جلیل، اور یہ بندے سب ہو سکتا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے. لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ مذاکراتی سلسلہ کیا وہی چار ملکی جو چائنا، پاکستان، افغانستان اور امریکہ کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے، یا ایک علیحدہ افغانستان اور طالبان کے درمیان ڈائیلاگ کا ایک سلسلہ ہے. لیکن یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق لگتا ہے کہ پاکستان نے کافی پریشر ڈالا ہے، اس کے بعد طالبان کا ایک وفد نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی طالبان چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا سے دور رہے.
تو ایک جانب سمیع یوسفزئی، اتنی بیزاری ہے کہ افغان صدر پاکستان سے نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں. افغانستان سے یہ اطلاع بھی ہیں کہ پاکستان مخالف جذبات میں شدت آ رہی ہے. دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ نہ صرف کوشش کی جا رہی ہے بلکہ کم از کم دو ادوار ہوئے بھی ہیں نا بات چیت کے، مگر پھر افغان طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال اور طالبان حلقوں میں قیادت کے بحران سے صورتحال خراب ہوئی. تو جب پاکستان اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو پھر کیوں نا امیدی اور بیزاری کیوں ہے؟
دیکھیے، اس نے کافی ٹائم گزارا اور افغانوں کے لیے ٹائم بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہ مذاکراتی عمل اور پاکستان کی طرف سے وعدے کہ ہم کچھ کریں گے، ٹائم فریم دیتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر کابل میں بہت ہی بربادی ہو جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے افغان حکومت بھی ان کے صبر کا جو کاسا ہے وہ ریس ہو رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کو بھی پتا ہے افغانستان کے ساتھ ان کے اگر روابط خراب ہو جائے اور افغانستان کی حکومت یونائیٹڈ نیشن میں یا سیکورٹی کونسل میں یہاں پر شکایات لگائے تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں طالبان کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتے.
اچھا،
لیکن افغان حکومت کا اب یہ خیال ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے.
یہ جو وقت آیا ہے یوسفزئی صاحب، اس سے ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنی کچھ خواہشات کا اظہار کیا جو آپ کی اطلاع میں کیا چاہ رہے ہیں؟
نہیں، ایک ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ہماری جو ذرائع وہ کہہ رہے کہ 27 یعنی پرسوں کے لیے ایک ملاقات طالبان اور افغان حکومت اور پاکستان کی موجودگی میں متوقع ہے. لیکن آج کا جو سپیچ ہے پریزیڈنٹ غنی صاحب کی افغان پارلیمنٹ میں، اب میرے خیال میں اس کے بھی انالیسس کیا جا رہا ہے. طالبان جو ذرائع وہ کہہ رہے کہ وہ واقعی ڈیلیگیشن وہ پہنچ گئی ہے، لیکن آگے کیا کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ دیر بھی ہو جائے, لیکن میرے خیال میں طالبان نے پاکستان کی یہ جو پریشر ہے اس کو دے کر اپنا ایک حیات بھجوا دیا ہے, جو کہ بہت بڑا فیصلہ ہے, اس لیے طالبان مسلسل انکار کرتے ہیں.
میں ذرا افغان صدور کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو یہ تاثر تھا کہ شاید سابق صدر حامد کرزئی پاکستان سے زیادہ ناراض ہیں اور ان کے جانے کے بعد صورتحال سنبھل جائے گی, مگر صدر اشرف غنی کے آنے کے بعد بھی پرنالا وہیں گر رہا ہے. کیا وجہ ہے, افغان توقعات زیادہ رہی ہیں یا پاکستان کی جانب سے عمل درآمد کم رہا ہے؟
میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے عمل درآمد کم ہے, اور افغانستان کی طرف سے تو یہاں تک پریزیڈنٹ حامد کرزئی صاحب گئی کہ انہوں نے انڈیا جا کر یہی کہی کہ اگر انڈیا ہماری بھائی ہے تو پاکستانی میرا سٹیپ برادر ہے, لیکن اس کے باوجود افغان حکومت کا جو توقعات تھے کہ وہ طالبان کے خلاف پاکستانی شہروں میں جہاں پر پولیس بھی کارروائی کر سکتی ہے, اگر وہ افغان طالبان کے خلاف جائے ان کو پکڑے ان کے مذاکراتی عمل کے لیے لے آئے یا افغانستان کے حوالے کرے, تو شاید اس وقت افغانستان کا صورتحال بہت بہتر ہوگا. لیکن اسی طرح اب اشرف غنی صاحب نے بے ابتدا میں یہی پالیسی اپنائی, امریکن نے بھی یہی مشورہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ نرمی سے جائے, لیکن جب وہاں پر اٹیک ہو جاتا ہے لوگوں میں پاکستان کے خلاف جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو اس وقت میں اگر پریزیڈنٹ اشرف غنی خاموش رہے تو اس پر قسم قسم کے الزامات لگتے ہیں, اس کا پولیٹیکل پوزیشن کافی کمزور ہو جاتا ہے, اور کرزئی صاحب وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ فوراً کرٹیسزم کرتے ہیں اور اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ڈیورن لائن کا سودا کر دیا, تو اس کے بعد باہر سے افغانستان پریزیڈنٹ اگر لوگوں کے جذبات کے ساتھ چلنا ہے تو پاکستان کے بابت تلخ بات کرنا پڑتا ہے. پریزیڈنٹ غنی صاحب کے اور افغان عوام کی مایوسی بہت ہی انتہا تک پہنچ گئی ہے. دوسرا وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو فورسز ہے وہ ایک سال میں 5,000 افغان سیکورٹی فورسز کا طالبان کے خلاف لڑائیوں میں مر چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں, ہر دن طالبان کے اٹیک ہو جاتے ہیں. جتنی طالبان کے پریشر بڑھیں گے اتنے پاکستان کے اوپر پریشر بڑھیں گے, یہاں پر سیاسی تعلقات میں تناؤ آئیں گے.
سمیر صحیح, ذرا اس نقطے پہ بھی تو غور کریں. پاکستان کہتا ہے کہ افغان طالبان اس کے تابع یا ماتحت نہیں, خود مختار ہیں, اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. افغان تاثر یہ ہے کہ پاکستان بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے, تو اصل صورتحال ہے کیا؟
وہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ طالبان کو مذاکراتی عمل کے لیے تابع کرے, لیکن میرے خیال میں پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, اگر پاکستان چاہے تو کوئٹہ کراچی پشاور میں جو افغان مہاجرین کے اندر جو طالبان چھپی ہے یا کافی بڑے بڑے کریکٹرز ہیں ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں, ان کو افغانستان کے حوالے بھی کر سکتے ہیں, اور وہ طالبان کے انسرجنس افغانستان میں بڑی مضبوط ہے, لیکن پاکستان میں وہ بڑی بے بس ہے, یعنی پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور اگر پاکستان چاہے تو ان کو نکال سکتا ہے. لیکن پاکستان کو دو چیزوں کا ڈر ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف جا کر اس کے ریاکشن میں پاکستان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ جو ملیٹنٹ تھے انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے TTP بنا دیا, کیونکہ پاکستان کے لیے ایک درد سر بن گئی. اب اگر پاکستان اس طرح دوبارہ افغان طالبان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے جو مذہبی حلقے ہیں ان کے درمیان میں اشتعال آئے گا, پھر TTP کی طرح ایک گروپ بنیں گے, تو پاکستان اس سے بھی ڈرتا ہے. دوسرا یہ ہے اگر وہ پوری طرح افغان طالبان کو ناراض کر دیتے ہیں تو افغانستان جا کر TTP کے ساتھ مل کر وہ افغان حکومت کے خلاف بھی لڑیں گے اور پاکستان کے خلاف بھی لڑیں گے.
عالمی جریدے نیوز ویک سے وابستہ یہ تھے صحافی و تجزیہ کار سمیع یوسفزئی. باقی کردوں کی تنظیم کردستان ورکرز پارٹی PKK نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ وہ ترکی کے خلاف جنگ میں تیزی لانے کے لیے تیار ہے کیونکہ اسے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, لیکن وہ آخری دم تک اپنا دفاع کرتی رہے گی. ادھر ترک صدر اور کلدم پارٹی سے مذاکرات کو خارج از امکان قرار دے چکے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
کردستان ورکرز پارٹی کے سربراہ جمیل بائک نے کہا کہ وہ ترکی کو تقسیم کر کے علیحدہ ملک نہیں بنانا چاہتے, بلکہ وہ ترکی کی سرحد کے اندر اپنی سرزمین پر آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کردوں کے پیدائشی حقوق تسلیم نہیں کر لیے جاتے.
اردوغان
اس جنگ کو ہوا دے رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کرد ہتھیار ڈال دیں, اور اگر وہ نہیں ڈالتے تو وہ سب کردوں کو قتل کر دیں گے. تو یقیناً پی کے کے نہ صرف کرد اکثریتی علاقوں میں بلکہ ترکی کے دوسرے علاقوں میں بھی جنگ میں تیزی لائیں گے. اگر ترکی نسل کشی والی سیاست چھوڑ کر مذاکرات کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم تیار ہیں.
دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان کے ایک مشیر ایلنور چیوک نے کردستان ورکرز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے امکان کو رد کر دیا ہے. انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
The Turkish people now realize that the PKK never wanted reconciliation and living together.
ترکی کے لوگوں کو اب احساس ہو گیا ہے کہ پی کے کے کبھی بھی مفاہمت اور مل جل کر رہنے کی خواہاں نہیں تھی. وہ الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اس وقت جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کی ترکی میں الگ ریاست بنانے کی کوشش ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. ہم اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے.
انہوں نے مزید کہا کہ صدر اردوان کی جانب سے کرد علیحدگی پسندوں کے خلاف شروع کی گئی فوجی مہم کو عوامی حمایت حاصل ہے. گزشتہ جولائی میں ترکی اور کردستان ورکرز پارٹی کے درمیان 2 سال تک چلنے والا جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد سے تنازع میں شدت آئی ہے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سے اب تک ترک سیکیورٹی فورسز کے 340 اہلکار مارے جا چکے ہیں, جبکہ اسی دوران 300 سے زائد کرد جنگجو اور 200 سے زائد عام شہری ہلاک ہوئے, اور تقریباً 4 لاکھ افراد گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. جن کے معاملات سے نمٹنے کے لیے مارچ میں ترکی نے یورپی یونین کے ساتھ ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا. اس معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے یورپی کونسل کے صدر ڈونالڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ طے پانے والے معاہدے کے نتائج مل رہے ہیں اور غیر قانونی پناہ گزینوں کی آمد میں کمی آئی ہے. گزشتہ روز ترک وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کے ہمراہ ترکی میں پناہ گزینوں کے کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں ڈونالڈ ٹسک کا کہنا تھا,
یہ محض سیاسی اور رسمی اندازہ نہیں, آج کے دورے کے بعد یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آج ترکی دنیا کے لیے بہترین مثال ہے کہ پناہ گزینوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے. کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ ترکی کو لیکچر دے کہ اسے کیا کرنا چاہیے.
اس موقع پر ترک وزیر اعظم نے ایک بار پھر یورپ میں ترک باشندوں کے سفر کے لیے فری ویزا پالیسی پر عمل درآمد ممکن بنانے پر زور دیا.
ترکی اور کردستان ورکرز پارٹی نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. سعودی عرب کی کابینہ نے ملک کی معیشت کے تیل سے ہونے والی آمدنی پر بڑی حد تک انحصار کو کم کرنے کی کوشش کے منصوبے کی منظوری دی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی.
اس منصوبے کے تحت ملکی معیشت کو متنوع بنانے کی کوشش کی جائے گی. سعودی عرب میں حکومتی آمدن کا تقریباً 80% حصہ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم پر مشتمل ہے, اور گزشتہ برس سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے سعودی معیشت متاثر ہوئی ہے. کابینہ کی جانب سے جس ویژن 2030 کی منظوری دی گئی ہے اس کے تحت تیل کی سرکاری کمپنی آرامکو کے 5% حصے کم حصص بھی فروخت کیے جائیں گے. ٹی وی پر قوم سے خطاب میں ملک کے نائب ولی عہد محمد بن سلمان نے بتایا کہ آرامکو کی قدر $2.5 trillion کے لگ بھگ ہے. محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ آرامکو کے حصص کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم $2 trillion کے خود مختار مالیاتی فنڈ کی تشکیل کے لیے استعمال ہوگی. ویژن 2030 کے بارے میں مزید معلومات پیر کی شام تک جاری کیے جانے کا امکان ہے. گزشتہ ہفتے امریکی چینل بلومبرگ سے بات کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ملک میں اشیاء تعیش اور زیادہ چینی والے مشروبات پر بھی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. خیال رہے کہ چند دن قبل یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب تیل سے حاصل ہونے والی آمدن میں کمی کے باعث بین الاقوامی بینکوں کے ساتھ $10 ارب قرضے کا معاہدہ کرنے کے قریب ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق تیل برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک سعودی عرب 8 ارب تک کا قرضہ لینا چاہ رہا تھا, لیکن بڑھتی طلب کی وجہ سے وزیر خزانہ کو یہ رقم بڑھانا پڑی. سن 1990 میں کویت پر عراق کے حملے کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب نے بین الاقوامی مارکیٹ کا رخ کیا ہے.
سعودی عرب کا تیل. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے فراز ہاشمی سے سنی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں. سرکاری حکام کے بقول 3 افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق یہ لاشیں ضلع قلعہ کے اوشاب سے برامد کی گئیں. ان ذرائع نے بتایا کہ انتظامیہ کو اوشاب میں لاشوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی. جب لیویز فورس کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو انہیں وہاں سے 3 افراد کی لاشیں ملی. ذرائع کے مطابق مارے جانے والے تینوں افراد کی لاشیں پرانی نہیں، ان کو سر اور سینے میں گولیاں ماری گئی ہیں۔ لاشوں کو شناخت کے لیے تربت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق ان افراد کو الگ کرنے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں، اگرچہ سرکاری حکام کی جانب سے تاحال ان افراد کی شناخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے میڈیا کو جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں اوشاب کے علاقے میں تین افراد کو الگ کرنے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق مارے جانے والوں میں سے دو کا تعلق لاہور جبکہ ایک کا تعلق سوات سے ہے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مارے جانے والے سرکاری مخبر تھے، تاہم سرکاری حکام کی جانب سے ان افراد کی شناخت اور کسی ادارے سے تعلق کی بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ کیچ بلوچستان کا ایران سے متصل سرحدی ضلع ہے جس کی آبادی مختلف بلوچ قبائل پر مشتمل ہے۔ گزشتہ کئی سال سے اس ضلع میں کمی و بیشی کے ساتھ بدمنی کے واقعات کے علاوہ تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کلدم بی ایل ایف کی جانب سے کیچ اور آواران میں بعض مقامات پر سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1113۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستانی بیٹسمین یونس خان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے رابطہ کر کے پاکستان کپ کے دوران پیش آنے والے واقعے پر معذرت کی ہے اور دوبارہ یہ ٹورنامنٹ کھیلنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ یونس خان پاکستان کپ کے دوران امپائر کے فیصلے پر ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور میچ ریفری کی جانب سے بلائی گئی سماعت میں بھی نہیں آئے۔ پاکستان کپ کے ساتویں میچ میں آج اسلام آباد اور پنجاب کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ اسلام آباد نے اب تک دو میں سے ایک میچ جیتا ہے جبکہ پنجاب کی ٹیم اب تک دونوں میچ ہار چکی ہے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ کی ٹیمیں چار پوائنٹس کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ٹیم لیسٹر کے کھلاڑی ریاض محرز کو پروفیشنل فٹ بالرز ایسوسی ایشن نے سال کا بہترین کھلاڑی قرار دیا ہے۔ محرز اس سال پریمیئر لیگ میں اب تک 17 گول خود کر چکے ہیں اور 11 گول کرانے میں ساتھی کھلاڑیوں کی مدد کی ہے۔ محرز نے گزشتہ روز سوانسی کے خلاف میچ میں بھی ایک گول کیا۔ یہ میچ لیسٹر نے 4-0 سے جیتا۔ اس جیت کے بعد لیسٹر کے 76 پوائنٹس ہو گئے ہیں اور اسے ٹائٹل جیتنے کے لیے 3 میچوں میں سے 5 پوائنٹس درکار ہیں۔ اس کی قریب ترین ٹیم ٹوٹنہم کے 68 پوائنٹس ہیں جو آج ویسٹ بروم کے خلاف میچ کھیل رہی ہے۔ اگر آج ٹوٹنہم کو شکست ہو گئی اور آئندہ اتوار کو لیسٹر نے مینچسٹر یونائیٹڈ کو شکست دے دی تو لیسٹر کی ٹیم ٹائٹل جیت جائے گی۔ کرسٹل پیلس نے ایف اے کپ کے سیمی فائنل میں واٹفورڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ 21 مئی کو ویمبلے میں ہونے والے فائنل میں کرسٹل پیلس کا مقابلہ مینچسٹر یونائیٹڈ سے ہوگا۔ رافیل نڈال نے بارسلونا اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں انہوں نے کی نشیکوری کو 6-4 اور 7-5 سے شکست دی۔ یہ نڈال کا کلے کورٹ پر جیتا گیا 49واں ٹائٹل ہے۔ اس طرح انہوں نے ارجنٹائن کے گلیرمو ویلاس کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ ویسٹ انڈین فاسٹ بالر ٹینو بیسٹ نے انگلش کاؤنٹی ہیمپشائر سے کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ کراچی پھر انتہائی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ یہ گرمی کیوں آ رہی ہے؟ کیا اس کے کچھ قدرتی اسباب ہیں یا انسانی حرکات و سکنات کا نتیجہ ہیں؟ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا اپ ڈیٹ پیش کرتے ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی۔
افغان افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں پاکستان سے ناامیدی ظاہر کی ہے، لیکن بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ قطر میں مقیم افغان طالبان کا ایک وفد افغان حکومت سے براہ راست بات چیت کے لیے پاکستان پہنچ چکا ہے۔ بنگلہ دیشی پولیس کا کہنا ہے کہ ملک میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن جلحاس منان اور ان کے قریبی ساتھی کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس نے نیپال کی بیوروکریسی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک کے دسیوں لاکھ شہریوں کی بحالی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے یورپی کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ شام اور دیگر علاقوں میں جاری تنازع کی وجہ سے بھاگ کر جان بچانے والوں کی مدد کے لیے مزید کام کریں۔ اور دو اہم جزیروں کا کنٹرول سعودی عرب کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف مصر میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں انسداد ملیریا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ بیماری نہ صرف پاکستان میں تشویشناک حد تک موجود ہے، بلکہ سرکاری حکام کے بقول پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 32 میں سے 21 اضلاع میں ملیریا سخت ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں نہ صرف علاج معالجے کی سہولیات کی کمی ہے، بلکہ صحت کی سہولیات کے لیے جو وسائل دستیاب ہیں ان کا مناسب استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہر بیماری تشویشناک حد تک موجود ہے۔ ان بیماریوں میں ملیریا بھی شامل ہے۔ ملیریا کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت رحمت بلوچ نے بتایا کہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں سے 21 ملیریا سے متاثر ہیں، اور اس کی موجودگی کی شرح تشویشناک ہے۔
2015-2016 میں بلوچستان کا اے پی آئی ملیریا کی سالانہ شرح 5.4 ہے، جس میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ یہ شرح صرف حکومت کی صحت کے یونٹوں کے رپورٹ کردہ اعداد شمار پر مبنی ہے۔ اس میں بڑے اسپتال، نجی یونٹ کی شماریات، رپورٹیں شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ملیریا کی وجہ سے ہونے والی اموات کی شرح بھی ان اعداد شمار میں شامل نہیں ہے۔ یہ صورتحال بلوچستان میں ملیریا کا خطرناک درجہ تک پہنچ چکے ہونے کی گماز ہے۔
بلوچستان میں ملیریا کی خطرناک حد تک موجودگی جہاں سرکاری حکام کے لیے پریشانی کا باعث ہے، وہاں یہ ایرانی حکام کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے ملیریا کا خاتمہ کیا گیا ہے، لیکن بلوچستان میں اس کی موجودگی سے ایران متاثر ہو سکتا ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ اس حوالے سے ایرانی حکام سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔
اس میں کراس بارڈر جو میٹنگ ہوا تھا، ایرانی ملیریا چیف یہاں پہ بھی آیا تھا، اسلام آباد بھی آیا تھا، اور ہماری یہاں سے جو ملیریا کنٹرول پروگرام ہے اور محکمہ صحت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہ دو دفعہ تہران گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو آپس میں ہماری ایک اویئرنیس پروگرام جہاں جہاں جو علاقے ہمارے متاثر ہیں اس پہ ہم نے کوشش کی کہ وہاں سینٹر بھی قائم کیے ہیں۔
رحمت صالح بلوچ نے بتایا کہ پاکستان میں مجموعی طور پر سالانہ 16 لاکھ افراد ملیریا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کابل کا ذکر تو آپ نے سنا افغانستان کے سلسلے میں، لیکن آئیے بلوچستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ایسی خبریں ضرور آتی ہیں کہ کون اغوا ہو گیا، کس کی لاش ملی، اور فریادی کہاں کہاں پر فریاد کر رہے ہیں۔ رحمت اللہ کاکڑ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں اور پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن رہ چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں وہ یہاں بی بی سی براڈ کاسٹنگ ہاؤس آئے تو ہمارے ساتھی جعفر رضوی نے ان سے پوچھا کہ بلوچستان میں شدت پسندی کیوں بڑھ رہی ہے۔
ہماری مشکل تو یہ ہے، خصوصاً بلوچستان میں، افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے بارڈر ملے ہوئے ہیں، اور بلوچستان کی جو ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس حوالے سے ہمسایہ ملکوں کے بشمول انڈیا کے یہاں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ تو یہ جو فرقواریت ہے ان کو کچھ درون خانہ سے ہوا دی جا رہی ہے، کچھ ہمسایوں کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ بلوچستان میں یہ چیزیں اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ہیں۔
کاکڑ صاحب، ٹھیک ہے، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز، افغانستان ہے، اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں، ریجنل گیم ہے، پاور پلے ہے، لیکن بلوچستان کی اپنی سرزمین کبھی بھی یہ مذہبی انتہاپسندوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اب جو جگہ پیدا ہوئی ہے، جو گنجائش پیدا ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟
اس وقت بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ کچھ ہڈن ہینڈز کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ مڈل ایسٹ تک سے لوگ وہاں ہاتھ مار رہے ہیں، فنڈنگ باقاعدہ ہو رہی ہے، لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے، اپنے اپنے ملکوں میں بلا کے وہاں کے مقامی درسگاہیں ان میں باقاعدہ ان کو تربیت دی جاتی ہے. اور
نعیم کاکر صاحب، ایک اور بات ہے نا، جیسے سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں صوبے کے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کسی واقعے پر، کوئی واقعہ ہو گیا، مزدوروں کو مار دیا گیا 20 مزدوروں کو، وہ کہتے ہیں جی را کر رہی ہے اور بیرونی ہاتھ ملوث ہے. اور ٹھیک ہے، اگر را کر رہی ہے تو پھر قانون نافذ کرنے والے پاکستانی ادارے کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں وہ کنٹرول کر پاتے اگر کوئی باہر سے آ کے یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟
دیکھو، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوں وہ لا اینڈ آرڈر کو ہر صورت پہ کنٹرول کریں. اگر وہ نہیں کر پا رہے، جو کہ ذمہ دار ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، تو ان کو اپنی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے اور ان کا مواخذہ ہونا چاہیے.
طاہر صاحب، آپ کا تعلق بھی صوبے کی پشتون آبادی سے ہے، اور صوبے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب پشتونز اور بلوچ کے درمیان بات ہونے لگی ہے. کیا واقعی کوئی ڈیوائیڈ ہے صوبے میں پشتون اور بلوچ حلقوں میں؟
جو ریئل پشتون ہیں، جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ نہیں کہتے، کھل کے کہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام وہاں کی پشتون ایک بہت بڑی جماعت ہے. پشتون جماعت تو کہنا مناسب نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ تو تمام مکاتب فکر کے لوگ، ایون کرسچنز تک ہماری جماعت میں ہیں، ہندو ہیں ہماری جماعت میں،
جمعیت میں،
جمعیت علماء اسلام. آسیہ ناصر صاحبہ کرسچن ہیں، بلوچستان سے ہماری ایم این اے، اور جے پرکاش صاحب ہندو تھے، ہمارے پروونشل منسٹر تھے، ہیمنت داس صاحب ہندو
ہیں. یہ سب جمعیت علماء اسلام کے ارکان ہیں آپ
جی؟ جی، ہیمنت داس صاحب ہندو ہیں، وہ ہمارے سینیٹر تھے. تو ہم تو بڑی لبرل جماعت ہیں. قوم پرستی کے نام پہ اگر لوگوں کو ارغلایا گیا، دوستوں نے اپنے یا اپنے خاندان کے لیے فوائد حاصل کیے، تو عام آدمی اس ڈگر پہ نہیں سوچتا. اس کو روزگار کی تلاش ہے، بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے، وہ اس کے لیے اہمیت ہے. اس کے لیے پشتو بولنا یا کوئی اور زبان بولنا یا کوئی معنی نہیں رکھتا.
تو پھر یہ جو نیشنلسٹ ویو ہے بلوچستان کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلوچ قوم پرست حلقے ریاست سے برسر پیکار ہیں، اس کو کیا کہیے گا؟
کیا کھل کے نہ کہا جائے کہ وہ کہاں کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں؟ یقیناً ملک کے اندر سے بیٹھ کے تو یہ ہدایت نہیں مل رہی ہوتی. تو اگر فورن اسپانسرڈ کچھ لوگ ہیں یا قوتیں ہیں، انڈیا آپ کے ملک میں انٹرسٹ رکھتا ہے، بلوچستان سے ابرا کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، افغانستان پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، ایران کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں.
سر لیکن را آ کے تو پہاڑ پہ نہیں بیٹھی ہوئی نا، نہ مساد آ کے پہاڑ پہ بیٹھی،
را کے ایجنٹ آپ خود،
نہ پاسداران آ کے پہاڑ پہ.
میں آپ سے عرض کرتا ہوں، را کا ایجنٹ خود کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے یہاں کے لوگوں کو بھرتی کیا اور ہم نے ٹریننگ دی اور ہم نے
وہاں کے لوگوں کو نا، یہی تو میرا سوال ہے کہ وہاں کے لوگوں میں،
وہاں کے ان لوگوں کو جو ان کی ہم خیال ہیں،
تو یعنی ان کے ہم خیال لوگ ہیں نا وہاں.
یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہر سوسائٹی میں کرمینلز تو ہوتے ہیں، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ تو ہوتے ہیں، بلوچستان صوبے میں بھی مختلف خیال لوگ تو ہو سکتے ہیں.
فوج کا جو عمل دخل ہے صوبے میں، صوبے کے عوام اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
فوج عام جگہوں پہ تو نہیں پھرتی. یہ جن حضرات کو اس وقت برطرف کیا گیا ہے، جو میڈیا کے ذریعے ہمیں بھی پتا چلا، ان کو سروسز سے الگ کیا گیا، یہ بہت خوش آئند بات ہے.
ابراہم داغ بگٹی یا ہربیار مری جیسے قوم پرست رہنما جو ملک سے باہر ہیں، ان کا اثر ہے بھی علاقے میں، یا اندر ایک بے چینی ہے دراصل جو قوم پرستی کی اس ویو کو ڈرائیو کر رہی ہے، جو فوج سے اور ریاست سے لوگ لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں؟
اگر آپ یہ کہیں کہ سب لوگ حکومتوں سے خوش ہوتے ہیں، تو شاید سب لوگ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے. اگر ان کے کچھ گریوینسیز ہیں، تو ان کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ٹیبل ٹاکس پہ لایا جائے. دنیا میں وہ کون سی مشکل ہے جو ٹیبل ٹاکس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتی؟ اگر جائز باتیں ہیں تو اس پہ ٹیبل ٹاکس ہونے چاہیے.
اور ڈاکٹر اللہ نظر جیسے عناصر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میں ڈاکٹر اللہ نظر صاحب کو صرف میڈیا کے تھرو ہی میں ان کو سنتا رہا ہوں. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ دنیا میں کہاں پہ چل سکتے ہیں؟ تو اگر اسٹیٹ سے کوئی گریوینسیز ہیں، تو اس کے لیے مختلف سیاسی پلیٹ فارمز ہیں، یا جوڈیشری کا راستہ ہے، یا اور قبائلی راستے ہیں.
مگر وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس پارلیمانی سسٹم کے تحت اتنا حق دیتے ہی نہیں ہے کہ ہم آپ تک اپنی بات پہنچا سکیں، مجبوراً بندوق اٹھانی پڑتی ہے.
دیکھیں، ان کی رائے سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے. تو پارلیمنٹ کا ہر بنایا ہوا قانون، وہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے، اس میں ہر وقت ترمیم کی گنجائش رہتی ہے. اگر ان کے اپنے نمائندے وہاں بیٹھ کے اس آئین پہ دستخط کرتے ہیں، تو پھر گلہ کس سے کیا جائے؟
رحمت اللہ کاکڑ ہمارے ساتھی جعفر رضی سے بات کر رہے تھے. پاکستانی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے سے لے کر پیر تک کراچی کا موسم گرم رہے گا. اس دوران جس کی کیفیت اس کیفیت میں آپ حبس اور گرم ہواؤں کا بھی تجربہ کریں گے، تاہم بدھ سے صورتحال معمول پر آ جائے گی. گزشتہ سال سخت گرمی میں ہیٹ سٹروک کے سبب 1500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. صورتحال سے نمٹنے کے لیے سال حکومت اور نجی اداروں نے جو اقدامات کیے ہیں ان کے بارے میں کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی کی سمندری ہوائیں مقامی شہریوں کے علاوہ دیگر علاقوں کے لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں. گرمی کے دنوں میں بھی ان سمندری ہواؤں کی وجہ سے موسم کافی حد تک خوشگوار رہتا ہے. گزشتہ سال یہ ہوائیں چلنا بند ہو گئیں اور نتیجے میں درجہ حرارت 42 ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا اور شہر میں 1500 سے زائد افراد ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے فوت ہو گئے. پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں سال گزشتہ سال کے مقابلے میں درجہ حرارت کم رہے گا اور بارشوں کا بھی امکان ہے.
ہم لوگوں نے مل کے ایک ارلی وارننگ سسٹم اسٹیبلش کی ہے کہ باقاعدہ ڈیلی بیسس پہ کراچی کے تمام علاقوں کا ٹیمپریچر مانیٹر کیا جائے گا. کوئی بھی غیر معمولی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہیٹ ویو کے حوالے سے تو لوگوں کو انشاءاللہ میڈیا کے تھرو SMS میسیجز کے تھرو وقت سے پہلے بتائیں گے. اور یہ ہیٹ ویو کی پریڈکشن تو آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے ہو سکتی ہے، اس سے پہلے ہیٹ ویو کا بتانا انتہائی مشکل ہے.
گزشتہ سال شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ میں 3 دنوں میں ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ 10,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی تھی، جبکہ یہ ہسپتال صرف 1300 بستروں پر مشتمل ہے. حکومت نے اس سال جناح ہسپتال سمیت 200 ہیٹ اسٹروک سینٹر قائم کیے ہیں.
اور ہمارا الحمدللہ فیسلٹیز موجود ہے، اسپیس موجود ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، بیک اپ سسٹم موجود ہے اور بیک اپ سپلائیز موجود ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہم تیار رکھتے ہیں.
اس سال شہر میں سرد خانوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. گزشتہ سال ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کے بعد سرد خانوں میں لاشیں رکھنے کی گنجائش کم ہو گئی تھی.
ہمارے پاس اس وقت 110+ باڈیز کی گنجائش ہے سرد خانے میں جو ہم رکھ سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ جو پچھلی بار یہ واقعہ پیش آیا ہیٹ اسٹروک کا، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسی ضرورت آئے، ہمارے سرد خانے میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے.
دوسری طرف ایدی فاؤنڈیشن نے اس قبرستان میں 300 قبریں پہلے سے تیار کر لی ہیں. تنظیم نے حکام کو مشورہ دیا ہے کہ شہر کے مختلف قبرستانوں میں 500 سے زائد قبریں تیار ہونی چاہیے تاکہ کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹا جا سکے. حکومت نے متعلقہ اداروں کو بجلی اور پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے، لیکن آلودگی کو روکنے کے لیے درختوں کی افزائش کی کوششیں نظر نہیں آتی، جن کے لیے ماہرین بار بار زور دیتے رہے ہیں. ریاض سہیل، بی بی سی نیوز، کراچی.
میں جو گرمی کی شدید لہر گزشتہ سال آئی اور اس سال ابھی سے جو گرمی کی شدت ہے، اس کی اصل وجوہات ہیں کیا؟ موسمی نوعیت کی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، یعنی عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ کا معاملہ تو نہیں؟ اس پر میں نے بات کی ماحولیات اور تحفظ ماحولیات سے متعلق غیر سرکاری تنظیم IUCN سے وابستہ ڈاکٹر غلام قادر شاہ سے.
جو ایوریج ٹیمپریچر ہے زمین کا، وہ گزشتہ 100 سالوں کے دوران تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب بڑھ چکا ہے. تو اس کی وجہ سے یا آگے اگر مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ایکسٹریم ایونٹس کی فریکوینسی بڑھ جائے گی. اس میں سائیکلونز بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ ڈراؤٹ بھی ہو سکتا ہے، بے موسمی بارش بھی ہو سکتی ہے، اچانک گرمی کا بڑھ جانا، اچانک کم ہو جانا، یہ ساری ایونٹس ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ چونکہ ان موسمیاتی تبدیلیوں کو یا ان ڈیزاسٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے بہتر صلاحیتیں موجود ہیں، تو اگر یہ ایونٹ ان جگہوں میں ہوتے ہیں تو ان کا امپیکٹ اتنا نظر نہیں آتا ہے. لیکن وہ ممالک جو غربت کی لکیر کے نیچے زیادہ پاپولیشن جہاں پہ رہتی ہے، انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کے اندر وہ ریسپانس میکینزمس یا انسٹیٹیوشنل میکینزمس اس طرح سے نہیں ہے، وہاں پہ ان موسمیاتی تبدیلیوں کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور پاکستان بھی اسی لسٹ میں شامل ہے.
غلام قادر شاہ صاحب، سرکاری سطح پر ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر کراچی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، کہ گرمی کی اس شدت سے انسانی جانوں کو بچایا جا سکے؟ کیا سرکار کی جانب سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں؟
بہت سارے اقدامات ہونے کی ضرورت ہے. یہ تبدیلیاں اب آتی رہیں گی اور کسی وقت بھی آ سکتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو تیاری کروانے کی ضرورت ہے، یعنی ڈیزاسٹر پریپیئرنس جس کو بولتے ہیں. مطلب ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں یا جو ادارے ہیں جو ریسپانس کرتے ہیں اس ایمرجنسی سچویشن کو، ایک تو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح کی سچویشن میں ایمرجنسی آ جاتی ہے تو مطلب لاسٹ ٹائم جب کراچی میں ہوا تھا تو اتنی زیادہ موت ہو گئی تھی، الدو کے اس میں بہت سارے اور فیکٹرز نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا، جس طرح بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ظاہر ہے مطلب جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ونڈ جو چلتی ہے ہمارے سمندر سے بریز وہ رک جاتی ہے، اس کی وجہ سے سفوکیشن اور ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر تھوڑا ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اگر جو لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو اس نے بہت زیادہ بڑا اہم رول کیا تھا اس میں اموات میں، پلس چونکہ رمضان بھی ساتھ تھا اس میں بھی مطلب لوگوں کی ڈی ہائیڈریشن، مطلب لوگ روزے سے ہوتے ہیں بہت سارے، تو اسی وجہ سے اموات بہت زیادہ ہوتی ہے۔
یہاں قدرتی طور پر حدت کو کم کرنے کا کام سمندر، دریا اور درخت کرتے ہیں، درخت آپ نے اکھاڑ کر کے پھینک دیے، دریاؤں کو آپ نے ان کی زمین چرا لی، وہاں کچی آبادیاں اور پکے کارخانے بن گئے، منگو پیر ہو، گٹر باغیچہ ہو یا نرسری سے نکلو تو وہ پورا ملیر تک کا علاقہ ہرا بھرا ہوتا تھا، وہ سارا کا سارا غائب، تو پھر گرمی تو بڑھے گی نا، اس کا کیا
یہ سچویشن تو ہوگی نا، بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور یہی ہوا ہے، بلڈنگ کے ساتھ بلڈنگ کھڑی کرتی ہے، بیچ میں کوئی گرین اسپیسز یا کوئی گرین پارکس یا ان کے درختوں کے لیے کوئی ہم نے جگہ چھوڑی نہیں ہے، تو کنکریٹ ہیٹ جذب کرتی ہے تو پھر وہ ایمٹ بھی کرتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ وہ ٹیمپریچر کو فردر انہانس کرتی ہے، گرین اسپیسز بیچ میں ہوں یا وہ درخت جو سائے دار ہوں، جو کراچی میں یہ درخت جو لگایا گیا ہے وہ بھی باہر کا درخت ہے، ہمارا اپنا درخت نہیں ہے، اور اس درخت کا اتنا سایہ نہیں ہے، ہمارے اپنے جو درخت ہیں وہ بہت زیادہ سائے دار ہیں، لیکن کیونکہ اپنے ہم نے نہ کوئی درخت چھوڑے ہیں، پتا نہیں کہ کون کون سی کٹنگ یہاں پہ آ گئی ہے، پارکس کو بھی کاٹ دیا ہے، اور جو گرین اسپیسز ہیں جہاں جہاں پہ درخت تھے وہ ہم نے یا تو ریمو کر دیے ہیں یا وہاں پہ ایسی اسپیسیز لگا دی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کے کوئی سایہ ہے، نہ ان کے سائے کے اندر آپ زیادہ ریلیف فیل کر سکتے ہیں، اربن پلاننگ کی بیسیکلی اس میں فقدان ہے، پرانا شہر اگر آپ کا کراچی کا دیکھیں تو آپ اس کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی اربن پلاننگ کی چیزیں ملیں گی جس میں گرین اسپیسز ہیں، گارڈنس ہیں، پیپل کے درخت ہیں، نیم کے درخت ہیں، اور گرمی میں یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔
شہری خود اپنے طور پر ایسی کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ مرنے نہ پائیں، جان سے نہ جائیں؟
سب سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ باہر دھوپ میں کام کرنے پہ اوائڈ کریں، پانی ہے یا جوسز وغیرہ ہیں سر کو ڈھانپ کے رکھیں، محلوں کے اندر جہاں جہاں پہ بھی اسپیسز موجود ہیں ہم اپنے درخت لگائیں، سائے دار درخت لگائیں، چلو ہم نہیں تو ہماری آئندہ کی نسلیں اس سے فائدہ لے سکتی ہیں۔
تحفظ ماحولیات کی انجمن آئی یو سی این کے یہ تھے ڈاکٹر غلام قادر شاہ۔ ممبئی کی ایک عدالت نے سن 2006 کے مالیگاؤں بم دھماکوں میں ملوث قرار دیے جانے والے 8 مسلمان نوجوانوں کو بری کر دیا ہے۔ ان دھماکوں میں 35 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہوئے تھے۔ ان حملوں کے لیے پہلے انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے مقامی مسلمانوں کو ملزم بنایا تھا، لیکن بعد میں یہ مقدمہ فرضی ثابت ہوا۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔
اس کیس میں 9 لوگ گرفتار کیے گئے تھے، لیکن ایک ملزم کی مقدمے کی سماعت کے دوران ہی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ باقی 8 ملزمان نے 5 سال جیل میں گزارے، لیکن انہیں بعد میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، کیونکہ جب کیس کی تفتیش قومی تفتیشی بیورو یا NIA کے سپرد کی گئی تو اس نے عدالت سے کہا کہ ملزمان کے خلاف کیس فرضی ہے، اور ان دھماکوں کے لیے دراصل ہندو شدت پسند تنظیم ابھینو بھارت ذمہ دار تھی۔ انسداد دہشت گردی دستے کا دعویٰ تھا کہ ان نوجوانوں کا تعلق ممنوع اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا یا سیمی سے تھا، اور انہوں نے یہ حملے لشکر طیبہ کی مدد سے کیے تھے۔ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ اب انسداد دہشت گردی اسکواڈ کے ان افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو پھنسایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بری ہونے والے افراد معاوضے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔
ایکیوز جو ہے وہ اتنے سال اندر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ کمپنسیشن کے لیے اور جن آفیسرز نے ان کو اس میں انوالو کیا تھا، امپلیکیٹ کیا تھا، ان کے اگینسٹ میں وہ شاید وہ فائل کرے۔ اب تک تو ہم کو نہیں آیا، لیکن ہو سکتا وہ فائل کرے، کیونکہ وہ فائل کر سکتے، اتنے سال وہ کورٹ میں انہوں نے جیل میں گزارے تھے۔
ابھینو بھارت کے منظر عام پر آنے کے بعد سے ہی ملک میں بھگوا دہشت گردی کا ذکر شروع ہوا تھا۔ اس تنظیم سے وابستہ سوامی اسیمانند نے NIA کو بتایا تھا کہ مالیگاؤں میں دونوں حملے ابھینو بھارت نے ہی کرائے تھے، لیکن بعد میں اسیمانند نے اپنا بیان واپس لے لیا تھا۔ اسیمانند کو سمجھوتا ایکسپریس پر حملے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ NIA نے 2014 میں عدالت سے درخواست کی تھی کہ مسلمان ملزمان کے خلاف مقدمے خارج کر دیے جائیں، لیکن حال ہی میں NIA نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فی الحال مقدمہ خارج کرنے کے خلاف ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ این آئی اے اس فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرے گی یا نہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھارتی حکومت نے چین کے سخت رد عمل کے بعد چین کے علیحدگی پسند ایغور رہنما دولکن نیسی کا بھارتی ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ ایسی اس مہینے کے آخر میں امریکہ کے ایک جمہوریت نواز ادارے کے زیر اہتمام دھرمشالہ میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے تھے۔ شکیل اختر کی رپورٹ۔
ڈولکن عیسیٰ عالمی ایغور کانفرنس کے سربراہ ہیں اور جرمنی کے شہری ہیں۔ انہوں نے ویزا منسوخ کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے ایک اہم کانفرنس میں شرکت کے لیے انہیں سیاحتی ویزا جاری کیا تھا، لیکن بھارتی میڈیا میں اس کے بڑے پیمانے پر مشتہر ہونے کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ویزا جاری کرنے سے بھارت کے لیے جو مشکل حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات پر افسوس ہے کہ ان کے مجوزہ دورے سے ایک غیر ضروری تنازع کھڑا ہو گیا۔ یہاں دلی میں سرکاری طور پر ویزا منسوخ کیے جانے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن دو روز قبل میڈیا میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنجیانگ سے تعلق رکھنے والے علیحدگی پسند رہنما کو اچانک ویزا دیے جانے کے بارے میں تفصیلی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ بھارت نے یہ قدم اقوام متحدہ میں پاکستان کے شدت پسند رہنما مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے اور ان پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد کو دو بار چین کے ذریعے ویٹو کیے جانے کے جواب میں اٹھایا ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے اپنی بات چیت میں مسعود اظہر کا سوال اٹھایا تھا۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال نے بھی سرحدی تنازع پر اپنے ہم منصب وانگ یی چی سے بات چیت میں چینی ویٹو کا سوال اٹھایا تھا۔ چین کا موقف ہے کہ اس نے ویٹو نہیں کیا بلکہ تکنیکی بنیادوں پر قرارداد پر روک لگائی ہے، لیکن بھارت نے دو بار کی ناکامی کے بعد جوابی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہاں میڈیا کی بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اویغور رہنما کو ویزا دینے کا فیصلہ اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عیسیٰ کو ویزا دیے جانے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈولکن ایک دہشت گرد ہیں اور انٹرپول کے ریڈ کارنر نوٹس پر ہیں۔ وہ چین کی پولیس کو مطلوب ہیں۔ متعلقہ ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈولکن کو قانون کے حوالے کرے۔ چین 1990 کے حوالے سے سنجیانگ صوبے میں مسلم علیحدگی پسندوں سے برسر پیکار ہے۔ صوبے میں اویغور سب سے بڑے ترکستانی نسل کے گروپ ہیں۔ ڈولکن عیسیٰ کو چین ایک دہشت گرد تصور کرتا ہے۔ ڈولکن چین میں جمہوریت کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں۔ وہ چین میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے خلاف اکثر آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ 2006 سے وہ جرمنی کے شہری ہیں۔ انہیں بھارت کے شہر دھرمشالہ میں ایک کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کانفرنس سے تبت کے جلا وطن روحانی پیشوا دلائی لامہ بھی خطاب کرنے والے ہیں، جنہیں چین اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ اس کانفرنس کا اہتمام امریکہ کا ایک جمہوریت نواز گروپ کر رہا ہے جس کے صدر یانگ جیان لی ہیں، جو ان طلبا میں شامل تھے جنہوں نے 1989 میں بیجنگ کے تیانن مین اسکوائر پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ڈولکن عیسیٰ کو ویزا جاری کیے جانے پر بھارتی میڈیا میں حکومت کے فیصلے کو جرات مندانہ سفارتکاری سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ بعض سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ کسی حکومت نے پہلی بار چین کا سامنا کرنے کی جرات کی تھی، لیکن اب اچانک اویغور رہنما کا ویزا منسوخ کیے جانے کے بعد یہاں یہی نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ بھارت نے چین کے دباؤ میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ سفارتی حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ماہ بھارت کے صدر مملکت پرنب مکھرجی چین کا دورہ کرنے والے ہیں، اس لیے بھارت اس طرح کا سفارتی ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حقیقت جو بھی ہو، ڈولکن عیسیٰ کو ویزا دے کر چین کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کرنے اور صرف ایک دن بعد پیچھے ہٹ جانے کے فیصلے پر آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتوں اور میڈیا میں مودی حکومت کی نکتہ چینی ضرور ہوگی۔ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ویزا منسوخ ہی کرنا تھا تو پھر جاری ہی کیوں کیا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں ہندیل کھنڈ کا علاقہ کبھی بہادری، ہمت، فن کے لیے مشہور تھا، لیکن اب قحط، خشک سالی، محرومیوں اور مزاروں کی خودکشیوں کے لیے معروف ہے۔ 3 سال سے روٹھے مانسون کے سبب اب علاقہ خون کے آنسو روتا ہے۔ صحافی سمیرہ تیج مشرا نے علاقہ دیکھا، پیش خدمت ہے علاقے سے متعلق پروگرام کی پہلی کڑی۔
بندیل کھنڈ، نام سے ہی بہادری کا تاثر ملتا ہے۔ یہاں کبھی تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی تھی، لیکن آج سوکھے کھیتوں میں پڑی دراروں کے چٹکنے کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ بندیل کھنڈ میں داخل ہوتے ہی مقامی اخباروں میں خبر آئی کہ 2 کاشتکاروں نے خودکشی کر لی۔ اس دن ہم باندہ میں تھے اور ان میں سے ایک خودکشی باندہ میں ہی ہوئی تھی۔ پچھنے ہی گاؤں میں ہوئے اس حادثے کے بارے میں ہم بھی جاننا چاہتے تھے اور ہم وہاں چلے گئے۔ گاؤں کے شیو موہن سنگھ نے اپنے کھیت میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ ان کی ماں جس حال میں تھی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی انہوں نے ہم سے بات کی۔
بہت پریشان رہا ہوا اور پریشان ہوا تھا، بس کا مجات کٹی ہوں گو ہوں، اب اس سے ہاتھ سے لے کے نکل گیا، روزے جات رہا ہے، پتہ نہیں وہ دن اس کے بدھی کا ہوئی گئے ہوئی ٹنگ گا واپس نہیں لوٹ گیا۔
دراصل یہ حالات صرف شیو موہن سنگھ کے ہی نہیں ہیں بلکہ پورے بندیل کھنڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔
کیا ہے، کسان قرض لیے ہوئے ہیں اور اب کھیتی پاتی نہیں ہے، والے سوکھ رہی اور برسہ نہیں ہوئی، اس لیے والے سب کسان باہر دلی فرید آباد لکھنؤ کانپور ایسے واپس بھی نہیں آ پایا۔
حالانکہ حکام کہتے ہیں کہ کسی بھی موت کو خودکشی بتانا اور پھر خودکشی کو خشک سالی سے جوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن صرف چترکوٹ دلہام میں پچھلے 4 سال میں 1000 سے زیادہ کاشتکار خودکشی کر چکے ہیں، لیکن حکام ان اموات کو خودکشی سے نہیں جوڑتے۔ باندہ کے اہلکار یوگیش کمار کہتے ہیں،
دو کارن میڈیا میں پردرشت ہوتے ہیں، کہ وہ آرتھک تنگی کی وجہ سے، بھوکمری کی وجہ سے آتمہتیا کی ہے، دوسرا سود خوروں کی وجہ سے آتمہتیا کی ہے۔ سود خوروں کے وشے میں نے کلیئر کٹ نردیش دے دیے ہیں کہ جس بھی ویکتی کے پاس رن دینے کا لائسنس نہیں ہے، اس کے رن آپ کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یدی آپ کو کچھ کہتا ہے تو پولیس اور پرشاسن آپ کے ساتھ ہیں، تو ان سے آپ نہ ڈریں۔ دوسرا پھر یہ بینک کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے لونز ریسٹرکچر کر لیں، اگلے جب تک یہ سوکھے کی استھتی چل رہی ہے اس اودھی میں کسی کے پاس کوئی کلیم لینے نہ جائیں لون کا۔
یوگیش کمار سوشالوجی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خودکشیوں کے پیچھے صرف غریبی، قحط اور قرض ہی نہیں ہے، دوسرے وجوہات بھی ہیں۔
اس کے جو سماجی کے منوویگیانک پکش ہیں، ان پکشوں کو بھی دھیان میں رکھا جانا ضروری ہے کہ کس کن کارنوں سے کسی بھی ویکتی کی مرتیو ہو رہی ہے، تو اس پہ ابھی تک ایک ریسرچ یا اس پہ ابھی تک کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی ہے۔
میری بات جھانسی کے ضلع اہلکار اجے شکل سے بھی ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ ضرور اہم ہے لیکن انتظامیہ انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اجے شکل کا کہنا ہے کہ فی الحال خوراک اور پینے کے پانی پر زور ہے، لیکن گاؤں کے اندر لوگوں سے بات کرنے پر دوسری ہی تصویر نظر آتی ہے۔ پچھنے ہی گاؤں کی پردھان سادھنا سنگھ کے شوہر کلو سنگھ بتاتے ہیں،
آرتھک تنگی رہی ہے، کچھ قرض ورج رہو ہے کہ یہی کار سے ختم ہوا ہے۔ کھیت میں بھی اس کے بہت کم تھے، 1.5-2 بیگھے زمین تھے، پتا ان کے کھیت میں پہلے بیچ ڈالا تھا، وہی کھیت کاٹنے گئے تھے، کھیت میں بھی کچھ فصل اچھی نہیں تھی، وہ بھی اس کے اندر تناؤ تھا۔ وہ ایک ان کا بھائی رہا تو کافی پہلے چلو گئے تھے، ایک اپن میں بیاہ کر لی، وہ گھر سے تالا چھاڑے رہو، بڑا بھائی نہیں آؤ تو گاؤں۔
اس گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی کچھ کھیتوں میں گیہوں کی ٹھیک ٹھاک کھڑی فصل نظر آتی ہے تو کچھ کھیت خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کلو سنگھ اس کی وجہ بتاتے ہیں،
ہمارے یہاں کیول 50% کھیتی جہاں سینچائی وہاں ہوئی ہے، اب 50% کھیت ایسے پڑے ہوئے۔
سوکھے اور پانی کی کمی سے پیدا ہونے والے اس صورتحال کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔
یہ سب تالا لگا کے باہر چلے گئے پانی کی سمسیا کے کارن، اور جو ہے مزدوری کے لیے کوئی کھانا خرچہ نہیں ملتا یہاں، تو اس لیے تالا لگا کے باہر نکل گئے سب۔
کھیتوں اور فصلوں کی یہ صورتحال چترکوٹ اور باندہ ضلع سے لے کر مہوبا، جھانسی، للت پور سمیت پورے بندیل کھنڈ میں نظر آتی ہے۔ اس صورتحال سے بے حال اور پریشان صرف لوگ ہی نہیں دکھتے بلکہ جانور بھی زندگی کی کشمکش سے دوچار نظر آتے ہیں۔
پانی کی وجہ سے ہم بیمار آدمی، ہم جا نہیں پاتے ہیں، لا نہیں پاتے ہیں کہیں سے، تو اس لیے ہماری دو گائیں ختم ہو گئی، ایک تو لگتی ہے اتنی بڑی باچھی مچھیا۔
گاؤں کے کھیتوں میں بھلے ہی سوکھی مٹی ہی ہو، وہ بھی پھٹی ہوئی، اس کے باوجود مویشی اور دوسرے جانور تیز دھوپ میں بھی اسی مٹی میں اپنے کھانے اور پینے کے لیے کچھ تلاشتے نظر آتے ہیں۔ باندہ ضلع کی تنواری تحصیل کے پچھنے ہی لاما، بیندا گھاٹ اور گکھرئی گاؤں میں خاص طور پر کالے ہرن پائے جاتے ہیں۔ پانی اور کھانے کی تلاش میں یہ بھی ہمیں بھٹکتے نظر آئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جانوروں اور پرندوں سے انہیں بھی لگاؤ ہے، لیکن جب سوال زندگی کا ہوتا ہے تو پہلے اپنی بچائی جاتی ہے، دوسروں کی بات میں۔
کالے ہرن اور انسان مل کر پانی اور کھانے یا چارے کی تلاش میں، کتنا مشہور تھا بندیل کھنڈ کا علاقہ، لیکن 3 سال کا روٹا مانسون اب وہاں خون کے آنسو رلاتا ہے۔ سمیر آتمج مشرا صحافی نے جو کچھ دیکھا آج اپنے علاقے کے بارے میں پہلی قسط سنی، اور یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر ایمن خواجہ، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ڈینی کاکس. تو میں حزب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا شکریہ. لیکن آخر میں حزب معمول خاص خاص خبروں کی سرخیاں. خبروں کی ذمہ داری محمد عبداللہ فاروقی کی.
افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں پاکستان سے ناامیدی ظاہر کی ہے، لیکن بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ قطر میں مقیم افغان طالبان کا ایک وفد افغان حکومت سے براہ راست بات چیت کے لیے پاکستان پہنچ چکا ہے. بنگلہ دیشی پولیس کا کہنا ہے کہ ملک میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن جھلاس منان اور ان کے قریبی ساتھی کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا ہے. بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس نے نیپال کی بیوروکریسی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک کے دسیوں لاکھ شہریوں کی بحالی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے یورپی کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ شام اور دیگر علاقوں میں جاری تنازع کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کر جان بچانے والوں کی مدد کے لیے مزید کام کریں. دو اہم جزیروں کا کنٹرول سعودی عرب کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف مصر میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر پولیس کو دارالحکومت میں تعینات کر دیا گیا ہے.